بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم الى يوم الدين. یہ بیعت کے بارے میں بات ہو گئی تھی گزشتہ دفعہ، بیعت کا مضمون پڑھ لیا تھا. بیعت سے پہلے جو ہے بیعت کی تعریف اور اس کی تفصیل ہے، پھر سلاسل اربعہ کا تذکرہ ہے، بیعت کا طریقہ ہے. بیعت کا جو لفظ ہے وہ بیع سے ہے، بیع کے معنی بیچنا. تو گویا کہ جو مرید ہوتا ہے اپنے آپ کو شیخ کو بیچ دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو چیز کسی کے قبضے میں آ جاتی ہے تو وہ جیسے چاہے استعمال کریں. یہ غالباً یہ بحث اس لیے ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی بیعت کرنا، کیونکہ علمی لحاظ سے بھی اس کی تحقیق ہونا اور اس کا اطمینان ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ لوگ بلا وجہ کے کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ سب اسلام میں دین میں نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بعد میں لوگوں نے خود ہی گڑھ لی ہیں، ایجاد کر لی ہیں. تو اس لیے اس کی تحقیق بھی ہونا ضروری ہے اور اطمینان بھی ہونا ضروری ہے کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہے. اور ظاہر ہے کہ بزرگوں کے پاس جو عمل ہے اس میں برکت ہے، فائدہ ہے. بیعت جس کا حاصل معاہدہ ہے، اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام و التزام. اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام اور التزام احکام کا، اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے. یعنی بیعت میں ایک اگریمنٹ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، کنٹریکٹ. کس چیز کا؟ کہ مرید جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ بھائی میں ظاہری اعمال کی پابندی کروں گا اور باطنی اعمال کی بھی پابندی کروں گا. اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام، اہتمام کے معنی پابندی کرنا، اس کو ریگولر کرنا. اور التزام احکام، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ان کی پابندی کروں گا. اسی کا نام بیعت ہے، بیعت طریقت ہے. جو از سلف تا خلف بتواتر رائج ہے، یعنی سلف صالحین سے لے کے ہمارے زمانے تک کے بزرگوں کے پاس کنٹینیوسلی یہ چیز ہوتی بھی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، کنٹینیوسلی ایک چیز ہوتی آ رہی ہے. تو ایک چیز سلف کے زمانے سے ہوتی بھی آ رہی ہے تو یہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ یہ چیز غلط ہو، کیونکہ غلط اگر ہوگی تو ایک آدمی غلطی کرے گا، دو آدمی غلطی کریں گے. بالکل کبار تابعین کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے بعد سے لے کے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے باقاعدہ. تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. اس کی اصل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت مختلف طریقوں کی لی، مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کی لی. مثال کے طور پر ایک ہے بیعت اسلام، کوئی آدمی مسلمان ہوا تو حضور سے بیعت لیتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو گے، ہاں پڑھیں گے، زکوٰۃ دو گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، الی آخری اللہ کی گواہی دو گے. بعض موقعوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی کہ اب دشمن سے لڑنا ہے، پیچھے تو نہیں بھاگیں گے، ہاں معلوم ہوا کہ جو لیڈر ہے آگے آگے ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پبلک ہی نہیں ہے. تو وعدہ لیتے تھے کہ بھائی لڑیں گے. اسی میں بیعت رضوان بھی ہے. بیعت رضوان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، مطلب یہ کہ جب یہ بات چل پڑی، افواہ چل پڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضور نے پھر صحابہ سے بیعت لی کہ بھائی عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. سارے صحابہ نے بیعت کی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو یہ بیعت جہاد ہے. ایک بیعت بیعت خلافت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلیفہ ہونے کا بیعت لیا کہ بھائی میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، اب مسلمانوں کے جو امور ہیں مسلمانوں کے امور میں آپ ہی حاکم رہیں گے. اب حضرت عمر نے بیعت کی اور سارے صحابہ نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نے بیعت کی. بعض لوگوں نے جلدی کی، بعض لوگوں نے دیر سے کی، بعض لوگ کسی اور کام میں مشغول رہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں ہے کہ وہ مشغول تھے چونکہ فیملی کے حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کے فیملی کے ممبر ہیں تو ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو بعض لوگ بعد میں بیعت کی، مگر بیعت تو سب لوگوں نے کی. یہ بیعت خلافت ہے. بزرگوں کے پاس جو بیعت ہے یہ بیعت تربیت ہے، تربیت کی بیعت، بیعت طریقت ہے، یہ بیعت تزکیہ ہے، بیعت اخلاق بھی اس کو بولتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم دین پر قائم رہیں گے، ہم اچھے اخلاق کی پابندی کریں گے، برے اخلاق سے حفاظت کریں گے الى آخری. بالکل شروع میں یہ طریقہ زیادہ رائج نہیں تھا، اوپنلی نہیں تھا، بالکل شروع کے زمانے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بیعت خلافت سے اس کا تھوڑا سا کلاش ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ جب شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں تو اس کو خلیفہ نہیں بنا دیتے، اس کو وہ جو ہے تربیت کی بیع ہے، اخلاق کی بیع ہے، بیعت ہے. تو شروع کے زمانے میں چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ یہاں وہاں 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 بیعت کریں گے تو بھائی خلیفہ کون ہے خلیفہ کون نہیں ہے، اس میں کنفیوژن ہونے کا اندیشہ ہے. تو شروع میں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب قربت تھی تو لوگوں کے اخلاق، لوگوں کی جو ایمانی کیفیت تھی ویسے ہی تازہ تھی، تو زیادہ فارمیلٹی کی ضرورت نہیں تھی. جیسے فارمیلٹی ہے باقاعدہ، اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں تھی. پھر بعد میں جب بزرگوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی اس کو تو جو ہے باقاعدہ اہتمام سے فکر سے کام کرنا ہے، تو پھر باقاعدہ بزرگوں نے وہ کرنا شروع کیا. پھر جب ظاہر خلافت وغیرہ اسٹیبلش ہو گئی تو اب کوئی آدمی اخلاق کی تربیت کے لیے کسی مسجد میں بیٹھ گیا، کسی مدرسے میں بیٹھ گیا، کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا، تو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تو مربی ہے، یہ کوئی خلیفہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر علاوہ بیعت جہاد و بیعت اسلام، علاوہ بیعت جہاد و بیعت اسلام، التزام احکام و اہتمام اعمال کے لیے بیعت فرمایا ہے. ایک تو جہاد کی بیعت ہے وہ بھی ہے، عام طور سے لوگوں کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے، یا اسلام لانے کی بیعت ہے وہ بھی ہے، وہ بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ احکام کی پابندی کی بیعت وہ بھی ثابت ہے، جس کا لوگ عام طور سے تذکرہ نہیں کرتے، یا اعمال کی پابندی کی بیعت یہ بھی ثابت ہے جس کا عام طور سے لوگ تذکرہ نہیں کرتے. اور بزرگوں کے پاس جو بیعت ہے وہ یہی ہے کہ بھائی احکام کی پابندی کریں گے، اعمال کی کا اہتمام کریں گے. متعدد احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے. عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا أيدينا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا. عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے یا آٹھ یا سات، نو یا آٹھ یا سات. ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب صحابی آلریڈی ہیں. حضور نے فرمایا تم بیعت نہیں کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کریں یا رسول اللہ، کس بات پر بیعت کریں، کس بات کا وعدہ کریں آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور پانچوں نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو، یعنی احکام کو سننے کی اور ماننے کی بیعت. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نسائی میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، اور ظاہر ہے کہ صحیح حدیث ہے. اس بیعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو خطاب کیا، جو کہ یہ نہ بیعت اسلامی تھی نہ بیعت جہادی تھی۔ بیعت اسلامی یعنی اسلام میں داخل ہونے کی بیعت، یہ تو آلریڈی مسلمان تھے، اور نہ اس موقع پہ کوئی جہاد کا تذکرہ ہے۔ لہذا اس حدیث میں بیعت مروجہ فی المشائخ کا صریح ثبوت ہے، مشائخ کے پاس جو مروجہ بیعت ہے جس کا رواج ہے اس کا ثبوت ہے۔ تو خیر یہ تو بیعت کی تعریف ہو گئی اور اس کا جو ثبوت ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ آگے جس طرح فقہ میں چار سلسلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں صحابہ کے ذریعے سے، پھر تابعین کے واسطے سے، پھر ائمہ کرام تک پہنچے، پھر ائمہ نے ان علوم میں اجتہاد کیا اور مسائل کا استنباط کیا، مسائل کو نکالا کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض، واجب، سنت بولنا یہ سب قرآن سے، حدیث سے ہی مستنبط ہے۔ پھر چونکہ احادیث کی تدوین جو ہے ایک ساتھ نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ ہوئی، اور احادیث سب لوگوں کے پاس ایٹ اے ٹائم نہیں پہنچی، بعض کے پاس پہلے پہنچی، بعض کے پاس بعد میں پہنچی۔ پھر احادیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، کیونکہ بعض کے نزدیک کوئی حدیث منسوخ ہے، بعض کے نزدیک کوئی ناسخ ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں صحابہ کرام میں، تابعین وغیرہ میں اختلاف ہوا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مسائل میں بھی علماء میں اختلاف ہوا کہ بھئی اس حدیث پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، یہ حدیث منسوخ ہے ناسخ ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، الی آخری۔ تو فقہ کے چار سلسلے ہو گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چاروں ہی فقیہ تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کئی سو علماء ہوئے، کئی سو فقہا ہوئے، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی، اور تابعین کے زمانے کے بعد بھی بے حساب علماء ہوئے، بے حساب فقہا ہوئے، اور ان کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، ان کے اپنے اپنے اقوال ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہوا کہ یہ چار مذاہب جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئے، ان کے جو مسائل ہیں وہ لکھے گئے، وہ لکھے گئے، پھر لوگوں نے اسے استفادہ کیا، پھر ان کے شاگرد ہوئے، شاگردوں نے اور کام کو آگے بڑھایا، پھر شاگردوں کے شاگرد ہوئے، انہوں نے کام کو پھیلایا، اس کو واضح کیا، مسائل کو جو ہے نا باقاعدہ مدون کیا، پھر ان مسائل سے قواعد نکالے، پھر ان قواعد سے نئے مسائل کے احکام نکالے۔ یعنی ایک تو قرآن سے، حدیث سے اصول نکالتے ہیں نا، کہ بھائی قرآن میں یہ بات ہے تو اس سے یہ اصول نکلا، حدیث میں یہ بات ہے تو اس سے اصول نکلا، ایک وہ طریقہ ہے۔ اور ایک دوسرا کام بھی بہت اہم ہوا اسلامی تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ ائمہ کے جو اقوال ہیں ان سے اصول نکالے گئے کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے تو اس بات کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیا ہے، تو وہ اصول نکالے گئے۔ امام شافعی نے یہ بات کہی تو بھائی اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرنسپل ہے، اس پرنسپل کی روشنی میں انہوں نے بات کہی ہوگی، تو وہ جو اصول ہیں، بعض دفعہ ایسا نہیں ہے کہ خود امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ میرا اصول یہ ہے، انہوں نے نہیں کہا، مگر ان کی اس بات کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ اصول ہے۔ تو پھر وہ اصول بنانے سے فائدہ یہ ہوا کہ پھر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ گیا تو اس اصول کی روشنی میں آپ پھر بولیں گے بھائی یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز مستحب ہے۔ تو اب اس اصول کی روشنی میں جو بات ہوگی وہ منسوب ہوگی امام ابو حنیفہ کی طرف، حالانکہ امام ابو حنیفہ نے کہی نہیں، چونکہ وہ اصول نکلا ان کی بات سے، تو اس طرح سے فائدہ ہوا۔ تو جس طریقے سے فقہ میں چار سلسلے ہوئے، اسی طریقے سے تصوف میں چار سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چار سلسلے ہمارے اکابرین کے نزدیک ہیں اور ہندوستان وغیرہ میں کافی ان کا رواج ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی چار بزرگ ہوئے۔ بزرگان دین تو ہر زمانے میں بہت ہوئے، بزرگان دین جو ہے تابعین کے بعد بھی ہر زمانے میں بہت ہوئے، مگر اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ بھئی بعض بزرگوں کی تعلیمات محفوظ ہو گئیں، ان کے مرید ہوئے، ان کے شاگرد ہوئے، انہوں نے ان باتوں کو اور زیادہ محفوظ کیا، اس کو کھولا، اس کو اسٹیبلش کیا، اس کے اصول بنائے، ضابطے بنائے، پھر آہستہ آہستہ ان کا کام چل پڑا۔ اور بعض بزرگان دین ہیں، بزرگ تو اپنی جگہ پر تھے، مگر یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آگے نہیں چلیں، ان کے جو اصول ہیں، ان کے جو ضابطے ہیں، پھر لوگوں تک نہیں پہنچے، या फिर ये है कि उनके ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हुए, तो इस तरीके से ये चार सिलसिले हुए। वरना इनके अलावा भी सिलसिले हैं, जैसे रिफाई सिलसिला है, शादरी सिलसिला है, और भी सलासिल हैं। और जिस तरह इस तरफ से मुराद यहाँ अपने पास हिंदुस्तान वगैरह में सिलसिले हनफी गालिब है, इसी तरह सिलसिले चिश्तिया गालिब है। जो अकाबरीन देवबंद वगैरह का जो सिलसिला है वो चिश्तिया। हमारे यहाँ अकाबरीन चारों सिलसिलों में बैत फरमाते हैं ताकि हर सिलसिले का अदब मलहूज रहे, मगर गलबा चिश्तियत का है। ज़ाहिर है कि जो तरबियत होगी वो तो किसी एक सिलसिले के ही तालीमात की रोशनी में होगी, मगर ये है कि ताकि लोगों को ये ना हो कि भाई हम ही सही हैं और हमारा जो तरीक़ा है वही सही है, ये समझने के बजाय सारे बुज़ुर्गों का एहतराम रहे और सारे बुज़ुर्गों का अदब रहे, इसलिए सारे सिलसिलों में बैत करते हैं। अस्माए गिरामी हज़रत सलासिल अरबा सिलसिले चिश्तिया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इनकी तरफ मंसूब है। सिलसिले क़ादरिया में हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया में हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले सुहरावर्दिया में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ये चारों को चारों बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे फ़िक़ह में बड़े इमाम हैं, ये चारों बड़े बुज़ुर्ग हैं, और ये अपने अपने ज़माने के बुज़ुर्ग भी रहे, फ़न के इमाम भी रहे। फिर अल्लाह ताला ने इनको इस चीज़ की समझ दी कि भाई इस रास्ते पर लोगों को कैसे चलाना है, तरबियत कैसी करनी है। अल्लाह ताला ने इनसे फिर काम लिया, हज़ारों लाखों लोगों को इनसे फ़ायदा पहुँचा। तो बात चल रही थी बैत की, तो बैत के माने हुए मुआहदा। किस चीज़ का मुआहदा? आमाल ज़ाहरी व बातिनी का अहतमाम और इल्तिज़ाम अहकाम, कि ज़ाहरी आमाल और बातिनी आमाल का अहतमाम करेंगे और अहकाम का की पाबंदी करेंगे। तरीक़े बैत, शेख मुरीद के दाहने हाथ को अपने दाहने हाथ में लेकर बैत करता है। आम तौर से तरीक़ा यही होता है कि शेख का हाथ ऊपर होता है और मुरीद का हाथ नीचे होता है, और दाहने हाथ को उसके दाहने हाथ को अपने दाहने हाथ में लेकर बैत करता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत रिज़वान फरमाई, जिसका तज़किरा क़ुरान पाक में है, तो बैत रिज़वान में यही हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ऊपर था और जो सहाबी बैत करते थे उनका हाथ नीचे था। यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, अल्लाह ताला ने हुज़ूर के हाथ को अपनी तरह मंसूब कर लिया कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। अगर ये बात कोई कुरान में ना होती, कोई दूसरा आदमी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई दूसरा आदमी कहता तो लोग बोलते भाई ये तो बहुत ज़्यादा गुलू है, बल्कि यानी बात बहुत आगे चली जाती। मगर अल्लाह ने ख़ुद कहा यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम कि भाई ये तो बज़ाहिर हुज़ूर का हाथ है, मगर ये हकीकत में अल्लाह ने हुज़ूर के हाथ को अपनी तरफ मंसूब किया। हुज़ूर से बैत करना अल्लाह से बैत करना, इस माने में। कसीर मजमे को बज़रिय रुमाल वगैरह बैत किया जाता है। अगर बहुत लोग हों, अल्लाह की हिकमत है कि किसी ज़माने में लोगों में इस तरह बहुत ज़्यादा यानी रुझान था कि बुज़ुर्गों से अपना रिश्ता अपना ताल्लुक़ कायम करते थे, तो बाद बुज़ुर्गान दिन किसी इलाके में पहुँच गए तो पता नहीं दोबारा कब आएंगे वो उस जगह पर, तो लोग जो है उनसे बैत की ख्वाहिश करते। तो अभी एक ही साथ कई सौ लोगों से बैत करना, अब हर आदमी से इंडिविजुअल बैत करेंगे तो बहुत ज़्यादा हरज भी है, बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है। तो फिर बाकायदा को रुमाल पकड़ के, रुमाल का एक सिरा इनके हाथ में है और रुमाल के जहाँ जहाँ हिस्से को जो जितने लोग पकड़ सकते हैं पकड़ के बैत करते हैं। कसीर मजमे को बदरी रुमाल वगैरह बैत किया जाता है। और मस्तूरात को पर्दे के पीछे कि वहाँ इनका कोई महरम भी हो, रुमाल वगैरह से बैत किया जाता है। मस्तूरात से बैत करने की शक्ल है कि रुमाल का एक सिरा जो है शेख के हाथ में हो और एक सिरा जो है जो खातून बैत करना चाहती हैं उनके हाथ में हो। औरतों से बैत मुसाफ़ा करके नहीं होती, औरतों से जो बैत है वो मुसाफ़ा करके नहीं होती, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत का हाथ नहीं छुया। हज़रत आयशा की हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम में है और अबू दाऊद में है, मामस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदा इमरातिन कत्तू, الا ان ياخذ عليها فاذا اخذ عليها فاعطته قال اذهبي فقد بايعتك. اگر کوئی خاتون جو ہے اپنے آپ سے بیعت بھی کرنا چاہتی تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں نے تم سے بیعت کر لی, یعنی زبان سے بیعت فرماتے, عورتوں سے بیعت زبان سے فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ بدون عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیے آپ معاہدہ فرماتے تھے, پھر فرماتے میں نے تم کو بیعت کر لیا. اس لیے مشائخ میں عورتوں کو بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے زبانی طور پر یا کسی کپڑے وغیرہ سے بیعت کرنا معمول ہے. یہ بات تو یہ بیان تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آ کے بیعت کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بہت زیادہ سنسیئر ہے اور وہ انتظار نہیں کر سکتا شیخ کے پاس جانے کا, یا یہ کہ حالات نہیں ہیں شیخ کے پاس جانے کے, تو اس کے لیے جو ہے جو شخص شیخ کی خدمت میں نہ پہنچ سکے وہ وہیں سے بذریعہ خط و کتابت یا بواسطہ شخص معتبر بیعت ہو سکتا ہے. تو لوگ ایسا بھی کرتے تھے, مطلب جو لوگ نہیں جا سکتے تھے تو وہ لوگ خط کے ذریعے سے بیعت کرتے تھے, یا پھر یہ کہ کسی کو جو آدمی جا رہا ہے ان سے بولتے تھے کہ بھائی میری طرف سے جو ہے بیعت کی درخواست دے دو, اور وہ ان سے کہو کہ مجھے بیعت میں لے لیں, انہوں نے کہہ دیا میں نے لے لیا تو لے لیا. اور اس کو بیعت عثمانی کہا جاتا ہے, بیعت عثمانی, جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بموقع بیعت رضوان بعدم موجودگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ پر داہنے دست مبارک کو رکھ کر فرمایا کہ میں نے عثمان کو بیعت کر لیا. حضور نے خود ہی اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں نے عثمان سے بیعت کر لی. عثمان تو ہے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان سے غائبانہ بیعت کی. تو غائبانہ بیعت جو ہے یہ بھی بیعت کی ایک شکل ہے. تعلیم بر وقت بیعت, چونکہ وہ اہم وقت ہے, ایک آدمی بہت زیادہ جو ہے سنجیدہ ہے, بہت زیادہ مخلص ہے اور فکر مند ہے, اب اس وقت جو بات بولیں گے تو ذہن میں رہتی کہ بھائی میں جب بیعت کیا تھا تو میرے کو یہ نصیحت کیے تھے, تو بزرگوں کے پاس اس موقع پر تعلیم بھی کرنے کا معمول ہے. اولاً نماز اور روزوں کی قضا, اس طرح کے ہر نماز وقتی کے ساتھ جماعت سے قبل یا بعد جماعت اس وقتی قضا کے صرف فرض ادا کرنا, اور عشاء میں وتر بھی, یعنی شیخ جو ہے اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ بھائی جو نمازیں قضا ہو گئیں اب پہلی فرصت میں قضا شروع کر دو. آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جیسا موقع ہے, جیسے مغرب سے پہلے تو نماز نہیں ہے تو مغرب کے بعد, عصر کے بعد نماز نہیں ہے تو عصر سے پہلے, تو جیسا موقع ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد, جماعت سے پہلے جماعت کے بعد جو ہے ایک قضا بھی کرتا رہے تو قضا کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. آئیڈیل تو یہ ہے کہ ایک ساتھ آدمی ہمت کر کے کر لے, مگر بعض دفعہ جو ہے بعض لوگوں کی قضائیں بہت زیادہ ہو جا جمع ہو جاتی ہیں تو ساری نمازیں ایک ساتھ قضا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو آدمی نیت اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے امید ہے کہ ایک تو توفیق بھی دے دے گا, خدا نہ خاصا انتقال ہو گیا تو نیت تو تھی اس کی قضا کرنے کی, تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا شمار ان لوگوں میں کر لے کہ بھائی جن کی نیت قضا کرنے کی تھی. اور عشاء میں وتر بھی, عشاء کی نماز میں اگر قضا ہو گئی تو وتر بھی قضا کرنا ہے کیونکہ وتر واجب ہے. اور فرصت اور ہمت کے ساتھ ایک وقت میں یا ایک دن میں کئی کئی وقت یا کئی کئی دن کی نمازوں کو ادا کر لینا. کبھی لانگ ہالیڈے, لانگ ویکینڈ آ گیا, چھٹی کا موقع مل گیا تو کئی نمازیں جو قضا ہو گئی ایک ساتھ پوری کر لینا, یا کئی دن کی نمازیں جو ہو گئی ایک ساتھ پوری کر لینا, یہ بڑی اہم چیز ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آج کل بعض لوگ یہ بات چلائے ہوئے ہیں کہ نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ یہ بات چلائے ہوئے ہیں کہ نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پیچھے لاجک بھی ہے. اس کے پیچھے جو لاجک یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس آدمی کی نماز, جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے, جو آدمی نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اب وہ کافر ہو گیا رائٹ, اب وہ دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مسلمان ہو گیا. تو جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اسلام پہلے کی چیزوں کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے اور حج بھی پہلے کی چیزوں کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے. تو جب اسلام قبول کیا تو پھر یہ گناہ معاف, تو اب جو ہے قضا وضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس قول کو لیا جائے تو بھائی اس قول کو پھر ٹوٹالیٹی کے ساتھ لینا چاہیے. جن علماء کا یہ قول ہے کہ آدمی نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے, تو اس کا جو پورا پیکیج ہے اس کا پورا پیکیج لینا چاہیے, کیونکہ ان علماء کے نزدیک قتل کرنے کا حکم بھی ہے. پھر جو ان علماء کے نزدیک اس کا حکم ہے کہ حکومت جو ہے اس آدمی کو قتل کر دے, تو اگر اس پر عمل کرنا ہے تو اس پر بھی عمل کرے پھر بندہ. اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ علماء میں اس مسئلے میں تفصیل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ آدمی کوئی نماز چھوڑ دے, اور ایک یہ ہے کہ آدمی نماز کا انکار کرے. دونوں میں فرق ہے. نماز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہوتا ہے, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا. اور جو لوگ نماز چھوڑنے سے کافر ہونے کا قول اختیار کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی تفصیل ہے کہ نماز مستقل چھوڑتا رہے, بالکل ہی نماز جو ہے انکار تو نہیں کرتا مگر گویا کہ وہ انکار کرتا ہے, بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا, تو وہ بھی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی قضا کرنا چاہیے, جو نماز چھوٹ جائے اس کی قضا ہونی چاہیے. اور اس کی آسان دلیل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ میں, ایک جگہ رات میں قیام ہوا تھا کہ سفر کی تکان وغیرہ ہوتی ہے. حضرت بلال کو حکم دیا کہ بھائی آپ جاگتے رہو اور جگا دینا سب کو. تو حضرت بلال جو ہے بیٹھے رہے, جاگتے رہے, اللہ کی مرضی ہوئی کہ ان کو بھی آنکھ لگ گئی. تو جب سورج نکلنے لگا تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو کہا کہ بلال کیا ہو گیا؟ بولے یا رسول اللہ, میں جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو بہرحال حضور نے کہا کہ بھائی یہاں سے چلو, یہ شیطان کی وادی ہے. پھر وہاں سے چلے اور آگے جا کے جو ہے نماز کی قضا کی ہے. تو اگر نماز کی قضا ہی نہیں ہے تو آگے جا کے نماز کیوں قضا کی ہے؟ اور بھی بہت سے صحابہ سے بہت سے موقعوں پر نماز کی قضا ہے, جیسے غزوہ خندق کے موقع پر نمازیں چھوٹ گئیں. غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ مستقل لڑائی چل رہی تھی, دشمنوں کی طرف سے تیر بہت زیادہ آ رہے تھے, تو اتنا گیپ نہیں مل رہا تھا کہ نماز ادا کی جا سکے, تو آپ کی نمازیں چھوٹیں. اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹیں, دو چھوٹیں, تین چھوٹیں, بعض روایتوں میں چار کا بھی تذکرہ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف نمازیں چھوٹیں, کسی موقع پہ دو, کسی موقع پہ تین. بہرحال نماز پھر وہ جو نمازیں چھوٹیں ان کی قضا کی گئی, تو قضا تو کرنا چاہیے. تعلیم بر وقت بیت, اول نماز اور روزوں کی قضا. روزوں کی بھی قضا ہوتی ہے جو روزے چھوٹ جائیں, خاص طور پہ خواتین جو ہے ان کے روزے مس ہو جاتے ہیں, تو روزوں کی قضا کر لینا چاہیے. اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے روزوں کی قضا ہو. اتنا مؤخر کر دینا بہت ہی ناپسندیدہ ہے. کسی کا مالی حق اپنے ذمے ہو اس کو ادا کر دینا, کسی سے کچھ پیسے اسے لیے ہوئے ہیں اس کو ادا کرنا, یا معافی مانگ لینا کہ بھائی میں ابھی ادا نہیں کر سکتا, معاف کر دو. معاف کر دیا تو ٹھیک ہے. آنکھ کان یا زبان کی پوری نگرانی, آنکھ کان یا زبان کی پوری نگرانی, اور حرام اور مشتبہ مال سے پوری احتیاط کرنا. حرام مال سے بھی احتیاط کرنا اور مشتبہ مال سے, جس مال میں شبہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, اس سے بھی. اس کے بغیر دین پر چلنا ہو ہی نہیں سکتا. دین پر چلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ مال سے آدمی پوری احتیاط کرے. اب لوگوں میں یہ ہو گیا کہ مال کے بارے میں لوگ بے فکر ہو گئے کہ بھائی نماز پڑھو یہ ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا, روزہ رکھو یہ بھی ٹھیک ہے, جماعت میں جاؤ یہ بھی ٹھیک ہے, تین دن لگاؤ بولے تین دن کہاں سے تیار ہے, چالیس دن لگاؤ بولے چالیس دن کہاں سے تیار ہیں, حرام مال سے بچو بولے نہیں یہ مشکل ہے. ارے بھائی یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے, حرام مال سے بچنا, مشتبہ مال سے بچنا یہ ضروری ہے. جماعت میں جانے سے یہ غلط کام صحیح نہیں ہو جائیں گا, جو کام غلط ہے وہ صحیح نہیں ہوں گا. وضع خطا, لباس شکل و صورت سنت کے مطابق رکھنا, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اس کی تفصیل ہے, ظاہر ہے شادی غمی کے موقع پر جملہ رسومات و بدعات و خلاف شرع باتوں، گانا بجانا، ڈھول باجا، گیت، نیوتا اور دکھاوا وغیرہ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اصل امتحان جب ہی ہوتا آدمی کا، خالی وقت تو بات کرنا بہت آسان ہے، اصل امتحان اس وقت ہے جب آدمی کی سچویشن میں پھنس جائے۔ اب اس سچویشن میں دیکھا جائے گا کہ بھائی انہوں کیا کر دیں، تو خیر دوسروں کو نہیں کر، اپنے کو جج نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو جب اس سچویشن میں پائیں تو ہمت سے کام لینا، اور ہمت سے کام لے کے جو سنت ہے اس کے موافق کام کرنا، اس وقت میں لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا مقابلہ کرنا، بھائی لوگ کیا بولیں گے، ارے بڑے شادی خانے میں شادی نہیں کرے آپ، یہ کیا غریبوں کے ساتھ شادی کر دی آپ، آپ کے خاندان کی عزت چلی گئی، یہ فقیروں کے ساتھ شادی کر دی ہے، لوگ بولتے نا، ارے ہمارے خاندان کے لوگ تو فلاں جگہ شادی کرتے، بھائی ہمارے خاندان میں تو اتنے لوگوں کو بلاتے، آپ کیا کوئی شادی ہے یہ، لوگ باتیں بناتے۔ اس وقت میں ہمت سے آدمی کام لینا، کام لے کے جو شریعت کا حکم ہے اس پر پابندی سے رہنا، ہر معاملے میں ناجائز اور محرمات طریقے سے بچنا، اور اس کا پورا خیال رکھنا کہ کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے مالی، قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج نہ پہنچے، مالی، قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج بھی نہ پہنچے، کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اختلاط سے گریز، اختلاط مطلب لوگوں سے ملنا جلنا بلا وجہ کے، ملیں گے جلیں گے تو ذہن منتشر ہو جاتا آدمی کا، دل منتشر ہو جاتا، اللہ کی طرف جو متوجہ ہونا ہے اس میں کمی آ جاتی۔ بقدر ضرورت ملنا، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اور کلام سے بھی بدون ضرورت شدیدہ پوری احتیاط کرنا، بات کرنے سے بھی بدون ضرورت شدیدہ پوری احتیاط کرنا، کیونکہ زبان چلتے رہتی، تھوڑی دیر سیدھا چلتی اس کے بعد پھسل جاتی، اب جب پھسلتی تو پھر اوپر آتی نہیں سیدھے راستے پہ چلتے۔ یہ ہو گئے تعلیم، بیعت کے وقت میں جو تعلیم دی جاتی ہے عام طور سے وہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کا اپنا اپنا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا، اس طرح پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، یہ سب سے افضل کلمہ ہے، تو مستقل اس کو پڑھتے رہنا۔ 10 یا 5 مرتبہ کہنے کے بعد یا سانس ٹوٹنے پر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سانس ٹوٹ رہی، سانس ٹوٹنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیا کریں، ہر 10 دفعہ، ہر 5 دفعہ محمد رسول اللہ ملا لیں، یا جب سانس ٹوٹ جائے تب ملا لیں۔ ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی یاد ہو تو اس کو پڑھ کر تسبیح فاطمہ کی 1 تسبیح پڑھا کریں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یا بشرطِ فرصت اگر ہے، موقع ہے، ظہر، مغرب، عشاء میں آیت الکرسی کے بعد 3را کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی 1 تسبیح پڑھا کریں، دونوں آپشن ہیں۔ 33 دفعہ کا تو بہت آسان ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بہت آسان ہے، یہ ہر نماز کے بعد ہو سکتا ہے، اور کبھی موقع رہا، فرصت رہی، چھٹی کا دن رہا تو پھر ظہر کے بعد، مغرب بعد، عشاء کے بعد جو ہے آیت الکرسی کے بعد 3را کلمہ 100 دفعہ 1 تسبیح پڑھ لیا کریں۔ نمبر 6، بعد نماز عشاء سوتے وقت محاسبہ و مراقبہ موت کیا کریں کہ بھائی اگر میں مر گیا تو اب کیا ہوں گا، موت تو کبھی بھی آ سکتی، کسی کو بھی آ سکتی۔ محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے وقت سے شب کو سونے کے وقت تک اپنے اعمال کا سوچنا، صبح سے لے کے رات تک اپنے اعمال کا سوچنا کہ میں صبح سے کیا 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 کیا، اچھا یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ عبادات و طاعت پر شکر اور طلب توفیق، اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اچھا میں آج نماز بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، ذکر بھی کر لیا، خدمت بھی کر لیا، تبلیغ بھی کر لیا، گشت بھی کر لیا، نیک کام کر لیے، تو شکر کرنا اور طلب توفیق، اور اپنی کوتاہی اور نامناسب باتوں پر ندامت، اچھا میرے سے یہ غفلت ہو گئی، سنت جلدی میں نماز فرض پڑھ لیا، سنت چھوٹ گئی، جلدی میں جو ہے نماز میں جو مسنون مقدار ہے تسبیح کی، جو مسنون مقدار ہے قراءت کی، جو مسنون مقدار ہے وہ نہیں کیا، या जो भी कोताही हो गई तो उस कोताही पर और नामुनासिब बातों पर रोज़ का रोज़ नदामत करना, रोज़ का रोज़ तौबा करेंगे, नदामत करेंगे तो बंदा फ्रेश रहेगा, जमा कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमारे अकाबरीन के उलूम से फ़ायदा पहुँचाए और इन उलूम की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस इल्म को हमारा हाल बना दे, इस इल्म की हमें समझ नसीब फरमाए, इसका मुज़ाकरा अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक अता फ़रमाए। استغفار پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله حاضري، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله حاضري الله شاهدي الله ناظري الله معي لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں ذکر کی حقیقت نصیب فرما دے اے اللہ ذکر کو ہمارا حال بنا دے اے اللہ ذکر کو ہمارا حال بنا دے اے اللہ ہمارے جسم کے روئے روئے میں اے اللہ ذکر کو رچا دے بسا دے اے اللہ ہماری زبان سے ذکر کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنی آنکھوں سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دل سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زبانیں تو اے اللہ اس قدر ناپاک ہیں کہ آپ کا مبارک نام اور پاک نام نہیں لے سکتے اے اللہ یہ آپ کی اجازت ہے جس کی وجہ سے ہم لے رہے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما اس کی برکتوں کو قبول فرما ہم سب کو اس کی برکتوں سے مال و مال فرما اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما اس ادارے کے وابستہ لوگوں کی حفاظت فرما اس ادارے کے تمام کاموں کو آسان فرما اس ادارے کو علم کا مرکز بنا اے اللہ دعوت کا مرکز بنا اے اللہ عبادت کا مرکز بنا اے اللہ دین کے نشر و اشاعت کا مرکز بنا اے اللہ یہاں ذاکرین کی ہمیشہ جماعت کو اے اللہ مشغول فرما اے اللہ یہاں قرآن پاک کے پڑھنے والوں کو مشغول فرما اے اللہ یہاں نماز پڑھنے والوں کو اے اللہ اپنی عبادت میں مشغول فرما، یہاں ہے اللہ دین کے تمام شعبوں کو یہاں پر زندہ فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد، والحمد للہ رب العالمین.